بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
میں دنیا بھر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رمضان المبارک میں ان کی عبادات کے قبول ہونے کی دعا کرتا ہوں. عید سعید فطر کی آمد سے قبل پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ضیافت میں حضور کے سلسلے میں پروردگار کا سپاس اور شکر ادا کرتا ہوں. آج یوم القدس ہے، یہ وہ دن ہے جسے حضرت امام خمینی رحم اللہ نے مدبرانہ جدت عملی کے ذریعے فلسطینیوں اور بیت المقدس کے ساتھ مسلمانوں کی یکجہتی اور ہم آواز ہونے کے لیے مقرر فرمایا، اور گزشتہ چند عشروں میں اس نے اپنا کردار ادا کیا اور آئندہ بھی کرے گا انشاءاللہ. اقوام عالم نے یوم القدس کا شاندار استقبال کیا اور فلسطین کی آزادی کے پرچم کو ایک واجب کام کی طرح بلند رکھنے کا عزم کیا. سامراجی طاقتوں کی پالیسی مسلمانوں کے اذہان میں مسئلہ فلسطین کو کم رنگ بنانے اور فراموش کرانے پر استوار ہے. سب سے اہم ذمہ داری اس خیانت کا مقابلہ کرنا ہے. سامراجی طاقتوں کے سیاسی اور ثقافتی میدان میں سرگرم عمل اعلی کار اور ایجنٹ اپنے اسلامی ممالک میں اس خیانت کو رواج دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلسطین جیسے عظیم اور باعظمت مسئلے کو مسلمانوں کی غیرت، خود اعتمادی اور روز افزوں بیداری فراموش کرنے کی اجازت نہیں دے گی. حالانکہ اس مقصد کے لیے امریکہ اور دیگر مستکبر طاقتیں اور ان کے مہرے اپنا پیسہ اور طاقت استعمال کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات فلسطینی مملکت کے غصب کیے جانے اور وہاں صہیونیت کا سرطانی جرثومہ وجود میں لانے کے بڑے المیے کی یاد دہانی ہے. عصر حاضر سے قریب کے ادوار کے انسانی جرائم میں اس پیمانے اور اس شدت کے کسی جرم کا وجود نہیں ملتا. ایک ملک کو غصب کر لینا اور عوام کو ہمیشہ کے لیے ان کے گھر بار اور موروثی سرزمین سے بے دخل کر دینا، وہ بھی قتل و جرائم، کھیتیوں اور نسلوں کی تباہی کی المناک ترین شکل میں اور دسیوں سال تک، اس تاریخی ستم کا تسلسل حقیقت میں انسانی درندگی اور شیطانی صفت کا نیا ریکارڈ ہے. اس المیے کا اصلی کردار اور مجرم مغربی حکومتیں اور ان کی شیطانی پالیسیاں تھیں. جن دنوں پہلی عالمی جنگ کی فاتح حکومتیں مغربی ایشیا کے علاقوں میں، یعنی عثمانی حکومت کی ایشیائی حدود کو اہم ترین مال غنیمت کے طور پر پیرس کانفرنس میں آپس میں تقسیم کر رہی تھیں، اس علاقے پر اپنے دائمی تسلط کے لیے اس کے قلب میں ایک محفوظ ٹھکانے کی ضرورت کا انہیں پہلے سے زیادہ احساس ہو چلا تھا. برطانیہ نے برسوں پہلے بلفور منصوبہ تیار کر کے زمین ہموار کر رکھی تھی، اور یہودی سرمایہ داروں کی مشورت سے صہیونزم نام کی بدعت کو یہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار کر رکھا تھا. اب اس کے عملی اقدامات کے لیے زمین فراہم ہونے لگی تھی. انہی سالوں سے بتدریج مقدمات ترتیب سے آمادہ کیے جا رہے تھے، اور سر انجام دوسری عالمی جنگ کے بعد علاقے کی حکومتوں کی غفلت اور مشکلات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنی ضرب لگائی اور جعلی رجیم اور بغیر قوم کی صہیونی حکومت کا اعلان کر دیا. اس ضرب کی زد پر سب سے پہلے ملت فلسطین اور اس کے بعد علاقے کی تمام اقوام تھیں. بعد کے علاقائی واقعات کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ مغربی حکومتوں اور یہودی سرمایہ داروں کا صہیونی حکومت کی تشکیل کا اصلی اور فوری مقصد مغربی ایشیا میں اپنے دائمی رسوخ اور موجودگی کے لیے ایک اڈہ قائم کرنا اور علاقے کے ممالک اور حکومتوں کے قریب سے ان کے امور میں دخل اندازی اور ان پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے امکانات حاصل کرنا تھا. اسی لیے جعلی و غاصب رجیم کو طاقت کے گوناگوں عسکری و غیر عسکری وسائل، یہاں تک کہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس کر دیا. نیل سے فرات تک کے علاقے میں اس سرطانی جرثومے کی توسیع کو اپنے ایجنڈے میں شامل رکھا. بدقسمتی سے بیشتر عرب حکومتوں نے ابتدائی مزاحمت کے بعد، جن میں بعض قابل تعریف ہیں، بتدریج ہتھیار ڈال دیے، اور خاص طور پر اس مسئلے کی ذمہ داری ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے سپرد ہو جانے کے بعد. انہوں نے انسانی، اسلامی اور سیاسی فریضے کو اور نیز اپنی عربی غیرت و حمیت کو بھی فراموش کر دیا اور بیجا امیدیں لگا کر دشمن کے اہداف کی تکمیل میں مدد کی۔ کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ اس تلخ حقیقت کی ایک واضح مثال ہے۔ مجاہدانہ تنظیمیں بھی شروع کے برسوں میں فداکارانہ جدوجہد کے بعد رفتہ رفتہ غاصب قوت اور اس کے حامیوں سے بے نتیجہ مذاکرات میں پڑ گئیں اور اس راستے کے سفر کو ترک کر دیا جو فلسطین کی امنگیں پوری کر سکتا تھا۔ امریکہ اور دیگر مغربی حکومتوں اور بے اثر بین الاقوامی اداروں سے مذاکرات فلسطین کا تلخ اور ناکام تجربہ ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں زیتون کی شاخ دکھانے کا نتیجہ اوسلو کے ضیاء بار معاہدے کے علاوہ کچھ نہیں نکلا اور آخر میں یاسر عرفات کے عبرتناک انجام پر ختم ہوا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے طلوع سے فلسطین کے لیے جہاد کا نیا باب کھل گیا۔ پہلے قدم کے طور پر صہیونی عناصر کو باہر بھگانے، جو ایرانی طاغوتی شاہی دور میں اس کو اپنا محفوظ ٹھکانہ شمار کرتے تھے، اور صہیونی حکومت کے غیر رسمی سفارت خانے کو فلسطینی نمائندہ دفتر کو سونپنے اور تیل کی سپلائی بند کرنے سے لے کر بڑے کاموں اور وسیع سیاسی اقدامات تک ساری کاروائیوں کے نتیجے میں پورے علاقے میں مزاحمتی محاذ وجود میں آیا اور دلوں میں مسئلے کے حل کی امید پیدا ہوئی۔ مزاحمتی محاذ کے نمودار ہو جانے کے بعد صہیونی حکومت کا کام سخت سے سخت تر ہو گیا، البتہ مستقبل میں انشاءاللہ اور بھی سخت تر ہوتا جائے گا، لیکن اس رجیم کے حامیوں اور ان میں سر فہرست امریکہ نے اس کا دفاع بھی شدت کے ساتھ بڑھا دیا ہے۔ لبنان میں مومن، نوجوان اور فداکار حزب اللہ کی تشکیل اور فلسطین کی سرحدوں کے اندر جوش و جذبے سے معمور تنظیموں حماس اور جہاد اسلامی کی تشکیل نے صہیونی عمائدین ہی نہیں بلکہ امریکہ اور دیگر مغربی دشمنوں کو مسترب اور پریشان کر دیا ہے۔ انہوں نے غاصب حکومت کی بلاواسطہ اور بالواسطہ وسائل سے حمایت کے بعد علاقے کے اندر اور خود عرب معاشرے کے اندر سے ایجنٹوں کی بھرتی کو اپنے ایجنڈے کی اولویت قرار دیا۔ ان کی پہم کوششوں کا نتیجہ آج بعض عرب حکومتوں کے عمائدین اور بعض خائن سیاسی و ثقافتی عرب کارکنوں کے عملی اور بیانی رویوں میں نمایاں اور سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ اس وقت مقابلہ آرائی کے میدان میں دونوں طرف سے گوناگون سرگرمیاں ظاہر ہو رہی ہیں، بس اس فرق کے ساتھ کہ مزاحمتی محاذ کی فہرست روز افزوں اقتدار اور امید اور قوت کے عناصر میں مسلسل اضافے کی طرف گامزن ہے، جبکہ اس کے برخلاف ظلم و کفر و استکبار کا محاذ روز بروز کھوکھلا، مایوس اور ناتوان ہوتا جا رہا ہے۔ اس دعوے کی روشن دلیل یہ ہے کہ صہیونی فوج جو کبھی ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی اور جو کئی ملکوں پر مشتمل حملہ آور فوج کو چند دنوں میں روک لیتی تھی، آج لبنان اور غزہ میں عوامی مزاحمتی فورسز کے سامنے پسپا ہونے اور اعتراف شکست کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود مقابلہ آرائی کا میدان بہت خطرناک اور تیزی سے بدلنے والا اور دائمی نگرانی کا محتاج ہے، اور اس مقابلہ آرائی کا موضوع حد درجہ اہم، فیصلہ کن اور بقائے حیات کا حامل ہے۔ بنیادی تخمینوں میں کسی بھی طرح کی غفلت، سادہ اندیشی اور غلطی بڑے سنگین نتائج کا باعث بنے گا۔ اس بنیاد پر میں ان تمام افراد کو جو مسئلہ فلسطین سے قلبی وابستگی رکھتے ہیں چند سفارشات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، فلسطین کی آزادی کے لیے جنگ، جہاد فی سبیل اللہ اسلامی مطالبہ اور فریضہ ہے۔ ایسی جنگ میں فتح یقینی ہے، کیونکہ مجاہد شخص مارے جانے کی صورت میں بھی اہدی الحسنین دو نیکیوں میں سے ایک تک ضرور رسائی حاصل کر لے گا۔ اس کے علاوہ بھی فلسطین ایک انسانی مسئلہ ہے، دسیوں لاکھ انسانوں کو ان کے گھر، کھیتی باڑی، رہائش، معاشی علاقے سے بے دخل کرنا اور وہ بھی قتل و غارت کے ذریعے ہر انسان کے ضمیر کو مغموم اور متاثر کرتا ہے، اور ہمت و شجاعت ہونے کی صورت میں اسے مقابلے پر اٹھ کھڑا ہونے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس لیے اسے صرف فلسطینی مسئلہ یا زیادہ سے زیادہ عربوں کا مسئلہ قرار دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ جو لوگ چند فلسطینی عناصر یا چند عرب ممالک کے حکام کی مصالحتی کوششوں کو اس اسلامی اور انسانی مسئلے سے عبور کرنا شمار کر رہے ہیں، وہ اس مسئلے کو سمجھنے میں شدید غلطی بلکہ چے وسا اس کی تحریف و خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ نمبر دو، اس مقابلہ آرائی کا اصلی مقصد پوری سرزمین فلسطین کی سمندر سے دریا تک، بحر تا نہر یعنی بحر روم سے دریائے اردن تک آزادی اور تمام فلسطینیوں کی اپنے وطن واپسی ہے، اس کے بجائے اسے اس سرزمین کے کسی گوشے میں ایک حکومت کی تشکیل تک محدود کر دینا، وہ بھی اس تحقیر آمیز انداز میں جس کی بات بے ادب صہیونی اپنی گفتگو میں کرتے ہیں، نہ حق جوئی کی علامت ہے نہ معروضی حقائق کی نشانی۔ امر واقع یہ ہے کہ آج دسیوں لاکھ فلسطینی سوچ، تجربے اور خود اعتمادی کی اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اس عظیم جہاد کے لیے کمر ہمت باندھ سکتے ہیں۔ البتہ نصرت خداوندی اور حتمی فتح کے بارے میں مطمئن رہیں کہ ارشاد فرمایا ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصَرُهُ إِنَّ اللَّهَ لِقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک دنیا بھر میں بہت سے مسلمان ان کی مدد کریں گے اور ان کے درد میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ نمبر تین، اگرچہ اس لڑائی میں تمام حلال اور شرعی وسائل من جملہ عالمی حمایت سے استفادہ جائز ہے، لیکن خاص طور پر مغربی حکومتوں اور ظاہری یا باطنی طور پر ان سے وابستہ عالمی اداروں پر اعتماد کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ ہر مؤثر اسلامی وجود کے دشمن ہیں، وہ انسانوں اور اقوام کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ خود مسلم امہ کو پہنچنے والے زیادہ تر نقصانات اور ان کے خلاف انجام پائے جانے والے جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ اس وقت کون سا عالمی ادارہ یا جرائم پیشہ طاقت کئی اسلامی و عرب ممالک میں جاری دہشت گردی، قتل عام، بھڑکتی جنگوں، بمباری یا مصنوعی قحط کے بارے میں جواب دہ ہے؟ آج دنیا عالمی سطح پر کورونا سے ہونے والی ہر ایک موت کو تو گن رہی ہے، لیکن کسی نے بھی نہ پوچھا اور نہ پوچھے گا کہ جن ممالک میں امریکہ اور یورپ نے جنگ کی آگ بھڑکائی ہے، وہاں لاکھوں افراد کی شہادت، قید اور گمشدگی کا ذمہ دار کون ہے؟ افغانستان، یمن، لیبیا، عراق، شام اور دیگر ممالک میں بہائے جانے والے اس خون ناحق کا ذمہ دار کون ہے؟ فلسطین میں جاری ان جرائم، غاصبانہ و تخریبی اقدامات اور مظالم کا ذمہ دار کون ہے؟ اسلامی ممالک کے دسیوں لاکھ مظلوم مردوں اور خواتین کو کوئی شمار کیوں نہیں کرتا؟ مسلمانوں کے قتل عام پر کوئی تعزیت کیوں نہیں دیتا؟ کیوں دسیوں لاکھ فلسطینی 70 سال سے اپنے گھر بار سے دور جلا وطنی میں رہ رہے ہیں؟ کیوں قدس شریف مسلمانوں کے قبلہ اول کی توہین کی جائے؟ نام نہاد اقوام متحدہ اپنے فرائض پر عمل نہیں کر رہی ہے اور نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں مر چکی ہیں۔ بچوں اور خواتین کے حقوق کے نعرے کا اطلاق یمن اور فلسطین کے مظلوم بچوں اور خواتین پر نہیں ہوتا؟ دنیا کی ظالم مغربی طاقتوں اور ان سے وابستہ عالمی اداروں کی یہ حالت ہے۔ علاقے میں ان کی بعض ہم نوا حکومتوں کی رسوائی اور بدنامی ان سے بھی اتنی بدتر ہے کہ نہ گفتہ بے ہے۔ پس غیور و دیندار مسلم معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوپر اور اپنی ذاتی توانائیوں پر بھروسہ کرے، اپنا طاقتور ہاتھ آستین سے باہر لائے اور اللہ پر توکل اور اعتماد کر کے رکاوٹوں کو عبور کرے۔ نمبر چار، اہم نقطہ جو عالم اسلام کی اہم سیاسی اور عسکری شخصیات کی نظر سے پنہاں نہیں رہنا چاہیے، وہ امریکہ اور صہیونیوں کی وہ سیاست ہے جو مارکہ آرائی کو مزاحمتی محاذ کے اندر دھکیلنا ہے، شام میں خانہ جنگی شروع کروانا، یمن کی ناکہ بندی اور وہاں شب و روز قتل عام، عراق میں دہشت گردی اور تخریبی اقدامات اور داعش کی تشکیل، علاقے کے بعض دیگر ممالک میں ایسے ہی واقعات، یہ سب مزاحمتی محاذ کو الجھا دینے اور صہیونی حکومت کو موقع فراہم کرنے کے حربے ہیں۔ بعض مسلم ممالک کے سیاستدان نادانستہ اور بعض دانستہ طور پر دشمن کے ان حربوں میں شامل ہیں۔ اس خبیثانہ سیاست کے نفاذ کا سدباب کرنے کا طریقہ پورے عالم اسلام میں غیور نوجوانوں کی طرف سے پرزور مطالبہ ہے۔ تمام اسلامی ممالک اور خاص طور پر عرب ممالک میں نوجوانوں کو امام خمینی رحم اللہ کی سفارشات کو نظر سے دور نہیں ہونے دینا چاہیے، جنہوں نے فرمایا، آپ کو جتنا غصہ ہے امریکہ اور بلا شک صہیونی دشمن پر نکالیں۔ نمبر پانچ، علاقے میں صہیونی حکومت کی موجودگی کو معمول پر لانا ریاستہائے متحدہ امریکہ کی اہم ترین پالیسی ہے۔ علاقے کی بعض عرب حکومتیں جو امریکی کٹھ پتلیوں کا کردار ادا کرتی ہیں، اس کے لازمی اقدامات جیسے اقتصادی روابط قائم کرنے وغیرہ میں مصروف ہیں۔ یہ کوششیں سرے سے بانچ اور بے نتیجہ ہیں۔ صہیونی حکومت اس علاقے کے لیے ایک مہلک اور سراپا نقصان دہ پیدائش ہے جو بلا شبہ ریشہ کن اور جڑ سے اکھاڑ دی جائے گی اور نابود ہو جائے گی، اور ان لوگوں کے ہاتھوں صرف ذلت اور بدنامی آئے گی جنہوں نے اپنے تمام وسائل اس استکباری سیاست کے لیے وقف کر رکھے ہیں۔ بعض اپنی اس پس روش کا یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ صہیونی حکومت علاقے کی ایک حقیقت ہے۔ انہیں یہ یاد نہیں کہ مہلک اور زیاں بار حقیقتوں سے لڑنا اور انہیں ختم کرنا بھی ہوتا ہے۔ آج کرونا ایک حقیقت ہے اور سارے باشعور افراد اس کے خلاف مقابلے کو لازمی سمجھتے ہیں۔ صہیونزم کا دیرینہ وائرس بلا شبہ اب زیادہ نہیں ٹکے گا، اور نوجوانوں کی ہمت، قوت ایمانی اور غیرت اس علاقے سے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ نمبر 6، میری سب سے بنیادی سفارش ہے جدوجہد کا تسلسل، مجاہد تنظیموں کی تقویت، ان کا باہمی تعاون اور جہاد کا دائرہ پورے فلسطینی علاقوں تک پھیلانا۔ اس مقدس جہاد میں سب ملت فلسطین کی مدد کریں۔ سب کو چاہیے کہ فلسطینی مجاہدین کو پوری طرح تیار اور ان کی پشت پناہی میں اضافہ کریں۔ اس راہ میں ہم پورے فخر سے وہ سب کچھ کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ایک موقع پر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ فلسطینی مجاہد کے پاس دین، غیرت، شجاعت موجود ہے۔ اس کی واحد مشکل اسلحے کا نہ ہونا ہے۔ ہم نے نصرت و ہدایت خداوندی سے منصوبہ بندی کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطین میں طاقت کا توازن بدل گیا، اور آج غزہ صہیونی دشمن کی فوجی یلغار کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے اور اسے شکست دے سکتا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کہے جانے والے علاقے میں طاقت کے توازن کی تبدیلی مسئلہ فلسطین کو اس کے آخری منزل کے قریب کرے گی۔ اس مسئلے میں فلسطینی انتظامیہ کے دوش پر بہت سنگین ذمہ داری ہے۔ وحشی دشمن سے مقتدرانہ لہجے کے سوا بات کی ہی نہیں جا سکتی، اور اس قوت و اقتدار کے سلسلے میں فلسطین کی شجاع اور مجاہد قوم کے اندر بحمد اللہ مقدمات فراہم ہیں۔ فلسطینی نوجوان آج اپنی عزت نفس کے دفاع کے پیاسے ہیں۔ فلسطین میں حماس اور جہاد اسلامی نے اور لبنان میں حزب اللہ نے سب پر حجت تمام کر دی ہے۔ دنیا وہ دن نہ بھولی ہے اور نہ بھولے گی جب صہیونی فوج نے لبنان کی سرحد توڑی اور بیروت تک پیش قدمی کرتی چلی گئی، اور وہ دن جب ایریل شیرون نامی جنایت کار قاتل نے صبرا و شتیلہ میں خون کی ندیاں بہا دی۔ اور بالکل اسی طرح وہ دن بھی نہ بھولی ہے اور نہ بھولے گی جب یہی فوج حزب اللہ کے زوردار حملوں کی وجہ سے اس کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ بہت بڑا نقصان اٹھا کر اور شکست کا اعتراف کر کے لبنان کی سرحدوں سے پیچھے ہٹے اور جنگ بندی کے لیے التجائیں اور التماس کرے۔ مکمل آمادہ ہونے اور مقتدرانہ موقعیت، یعنی یہ۔ اب اس یورپی حکومت کی بات جانے دیجئے جس نے صدام حکومت کو کیمیائی ہتھیار فروخت کرنے پر ہمیشہ شرمسار رہنا ہے۔ وہ مجاہد و سرفراز حزب اللہ کو غیر قانونی قرار دے رہی ہے۔ غیر قانونی تو امریکہ جیسی حکومت ہے جو داعش کی تشکیل کرتی ہے۔ وہ یورپی حکومت جیسی رجیم ہے جس کے کیمیکل ہتھیاروں کی وجہ سے ایران کے بانا شہر اور عراق کے حلبچہ علاقے میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے۔ نمبر 7، آخری بات یہ ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور اس کے امور انہی کے ادارے کے مطابق انجام پانے چاہیے۔ فلسطین کے تمام ادیان و اقوام کی شمولیت سے ریفرنڈم کی جو تجویز ہم نے تقریباً 2 عشرے قبل پیش کی تھی، وہ آج کے چیلنجوں اور فلسطین کے مستقبل کا واحد نتیجہ بنتا ہے۔ یہ تجویز ثابت کرتی ہے کہ یہودی دشمنی کے جو بگل مغربی طاقتیں اپنے تشہیراتی ذرائع کی مدد سے بجاتی رہتی ہیں، بالکل بے بنیاد ہیں۔ اس تجویز کے مطابق فلسطینی یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کو ایک ساتھ ریفرنڈم میں شریک ہونا اور فلسطین کے لیے سیاسی نظام کا تعین کرنا ہے، جسے ہر حال میں جانا ہے وہ صہیونی نظام اور صہیونیت ہے، جو خود یہودی مذہب میں ایک بدعت اور اس سے بالکل بیگانہ ہے۔ آخر میں شہداء قدس شیخ احمد یاسین، فتح شقاقی، سید عباس موسوی سے لے کر اسلام کے عظیم سردار اور مزاحمتی محاذ کی ناقابل فراموش ہستی شہید قاسم سلیمانی، اور عراق کے عظیم مجاہد شہید ابو مہدی المہندس اور دیگر شہداء قدس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور عظیم الشان امام خمینی کی روح پر درود بھیجتا ہوں جنہوں نے عزت و جہاد کا یہ راستہ ہمارے لیے کھولا۔ اسی طرح برادر مجاہد حسین شیخ الاسلام مرحوم کے لیے جنہوں نے برسوں اس راہ میں زحمتیں اٹھائی، رحمت خداوندی کی دعا کرتا ہوں۔ آخر میں تمام عزیز ناظرین اور سامعین سے عرض ہے، اس سال کا یوم القدس پہلا قدس ہے کہ اس میں عزیز قاسم سلمانی ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ان کی روح کی خوشنودی کے لیے سب ایک دفعہ سورہ حمد اور سورہ کل کی تلاوت فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔